غزہ میں 72 گھنٹے کی عارضی فائر بندی کے باوجود اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری، جمعے کو بھی 20 سے زائد فلسطینی شہید۔ سیونی حکومت کی وحشیانہ ماہیت سے دنیا کو باخبر کرنے کی ضرورت ہے، عالم اسلام اپنی خاموشی توڑے، تہران کے خطیب جمعہ کا بیان۔ روس کے خلاف یورپی یونین کی تازہ پابندیاں جمعے سے نافذ، مغرب کے اقدام پر روس کا شدید رد عمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ساجد رضوی خبرنامے کے ساتھ۔ ہماری ویب سائٹ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ہمارا ای میل ہے khabrein@sahar.tv.ir۔ لیجیے باپ ملاحظہ فرمائیے تفصیلی خبریں۔ غزہ میں 72 گھنٹے کی عارضی فائر بندی پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود جمعے کو بھی اسرائیلی فوج کے زمینی اور ہوائی حملوں میں کم سے کم 20 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے فائر بندی کی خلاف ورزی کی صورت میں وہ بھی اس کی پابندی نہیں کرے گی، جبکہ صہیونی ذرائع ابلاغ نے کہا ہے کہ غزہ کی جنگ میں اسرائیل کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔
72 گھنٹے کی عارضی جنگ بندی پر اتفاق کے باوجود اسرائیل نے غزہ پر اپنے وحشیانہ حملوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے جمعے کو بھی مزید 20 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ خبروں کے مطابق جنگ بندی کے اعلان سے محض چند گھنٹے قبل اسرائیل نے خان یونس میں ایک گھر پر گولہ باری کر کے 9 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اس حملے میں سبھی شہید ہونے والوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ خان یونس کے رہائشی مکان پر اسرائیل کے حملے میں 2 خواتین اور 3 معصوم بچے شہید ہوئے، جبکہ خان یونس میں ہی اسرائیل کے جنگی طیاروں نے بمباری کر کے 7 مزید فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اس درمیان جب فائر بندی پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے، تازہ ترین اطلاعات میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل نے اپنے حملے کو جاری رکھتے ہوئے مزید 9 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی بار غزہ میں عارضی جنگ بندی ہو چکی ہے، تاہم اسرائیل نے غزہ پر حملے بند نہیں کیے تھے۔ جمعرات کو بھی صہیونی فوج کے ہوائی حملوں اور گولہ باری میں خواتین اور بچوں سمیت متعدد فلسطینی شہری شہید ہو گئے تھے۔ فلسطین کی وزارت صحت کے ترجمان نے کہا ہے کہ 25 روز سے غزہ پر جاری صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں میں شہید ہونے والے بے گناہ فلسطینی شہریوں کی تعداد 1555 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 8000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس درمیان اطلاعات ہیں کہ اسرائیلی فوج نے رفع پر توپ خانوں سے شدید گولہ باری کی ہے۔ حماس کے رہنما اسامہ حمدان نے خبردار کیا ہے کہ فلسطین کے مزاحمتی گروہوں نے آپس میں صلاح مشورے کرنے کے بعد انسانی بنیادوں پر 72 گھنٹے کی فائر بندی پر اتفاق کیا ہے، تاہم اگر صہیونی حکومت نے فائر بندی کی خلاف ورزی جاری رکھی تو پھر فلسطینی گروہ بھی اس کی پابندی نہیں کریں گے۔ حماس کے رہنما اسامہ حمدان نے کہا کہ یہ فائر بندی بیت المقدس میں اقوام متحدہ کے نمائندے کی درخواست پر کی گئی ہے، جس کے دوران فلسطینیوں کو ضروری امداد فراہم کی جائے گی اور ان کے لیے کھانے پینے کی ضروری اشیاء مہیا کرائی جائے گی، جبکہ اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کے جنازے بھی اس عرصے میں دفن کیے جائیں گے۔ حماس کے رہنما اسامہ حمدان نے کہا کہ عارضی فائر بندی کے دوران زخمی فلسطینیوں کا علاج یقینی بنایا جائے گا اور ملبے کے نیچے دبے ہوئے لوگوں کو نکالنے کا بھی کام مکمل ہوگا۔ اس سے پہلے غزہ میں فائر بندی کا اعلان امریکی وزیر خارجہ جان کیری اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کی جانب سے جاری ہونے والے مشترکہ بیان میں کیا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ جنگ بندی کے دوران فریقین اپنی اپنی پوزیشن پر بدستور باقی رہیں گے۔ ادھر صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا ہے کہ کوئی بھی جنگ بندی اسرائیل کو غزہ کے سرحدی علاقوں پر حملے سے باز نہیں رکھ سکتی۔ دوسری طرف حماس نے کہا ہے کہ جب تک غزہ کا محاصرہ ختم نہیں کیا جاتا کوئی بھی جنگ بندی پائیدار ثابت نہیں ہوگی۔ اس دوران صہیونی اخبار ہارٹس نے کہا ہے کہ اسرائیل کو غزہ کی جنگ میں بری طرح شکست ہوئی ہے۔ اسرائیلی اخبار ہارٹس نے لکھا ہے کہ 72 گھنٹے کی عارضی جنگ بندی پر اسرائیلی وزیراعظم نیتنیاہو کی رضامندی سے یہ صاف ہو گیا ہے کہ وہ غزہ میں حماس کے مقابلے میں شکست کھا چکے ہیں اور اب ان کی پوزیشن کمزور ہو گئی ہے۔ اخبار نے لکھا ہے کہ اسرائیلی فوج کے کمانڈر اب خود کو تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے جواب دینے کے لیے تیار کر لیں، کیونکہ اس جنگ میں اسرائیل کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل نے غزہ پر جنگ شروع کرنے سے پہلے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی تھی۔
تہران کے خطیب جمعہ نے غزہ میں صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ تہران کے خطیب جمعہ آیت اللہ موحدی کرمانی نے غزہ کے مسئلے کو عالم اسلام اور پوری دنیا کا مسئلہ قرار دیا اور کہا کہ صہیونی حکومت اپنے اتحادیوں اور خاص طور پر امریکہ کی بھرپور حمایت سے غزہ میں بڑے پیمانے پر ہولناک جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے۔ تہران کے خطیب جمعہ نے غزہ میں اسرائیلی بربریت پر پردہ ڈالنے کی تل ابیب کی کوششوں کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کے مظالم کی حقیقی خبریں دنیا والوں کے سامنے پیش کریں تاکہ دنیا کو یہ معلوم ہو سکے کہ اسرائیل غزہ میں کتنے ہولناک اور وسیع پیمانے پر ظلم ڈھا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر دنیا والے اسرائیل کے ہولناک مظالم سے باخبر ہو جائیں تو دنیا کا بچہ بچہ اسرائیل کی نابودی کی تمنا کرنے لگے گا۔ تہران کے خطیب جمعہ آیت اللہ موحدی کرمانی نے غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ اور انسانیت سوز مظالم پر بعض اسلامی ملکوں اور عالمی اداروں کی خاموشی پر بھی کڑی تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی ملکوں اور عالمی اداروں کو چاہیے کہ جس طرح بھی ممکن ہو اس مجرم حکومت کو اس کے کیے کی سزا دیں۔ تہران کے خطیب جمعہ نے کہا کہ جن اسلامی ملکوں کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں وہ اپنے تعلقات منقطع کر لیں اور اس کے اتحادیوں میں جملہ امریکہ کا بائیکاٹ کریں۔ تہران کے خطیب جمعہ نے فلسطینیوں کو ہتھیاروں سے لیس کرنے کے تعلق سے قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے بیانات کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ عالم اسلام کو چاہیے کہ اس صہیونی حکومت کے مقابلے میں فلسطینیوں کو ہتھیاروں سے لیس کرے۔ انہوں نے اسرائیل کے لیے امریکہ کی مسلسل اسلحہ جاتی امداد کی طرف بھی اشارہ کیا اور کہا کہ اسرائیل کو جان لینا چاہیے کہ دنیا کے انسانوں کا بیدار ضمیر ایک دن اس کے خلاف متحرک ہو جائے گا اور پھر اس کے سامنے نابودی کے سوا اور کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ تہران کے خطیب جمعہ نے فلسطین کے مزاحمتی گروہوں کے مقابلے میں اسرائیل کی بے بسی اور اسرائیلی حکام کی طرف سے فائر بندی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی عوام اسی وقت فائر بندی کو قبول کریں گے کہ جب غزہ کا محاصرہ ختم ہو، غزہ پر اسرائیلی حملے بند کیے جائیں اور فلسطینیوں کے حقوق کا احترام کیا جائے۔ پی ایل او کی مجلس عاملہ کی رکن حنان اشراوی نے غزہ میں فلسطینیوں کے قتل عام کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دیا ہے۔ حنان اشراوی نے کہا ہے کہ امریکہ صہیونی حکومت کی ہر طرح کی مالی اور اسلحہ جاتی حمایت کر کے فلسطینی عوام کے خلاف اس غاصب حکومت کے جرائم میں برابر کا شریک ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ صہیونی حکومت نے غزہ پٹی میں نسل کشی کی ہے کہا کہ اسرائیل جنگ بندی کے نفاذ میں سنجیدہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کبھی غزہ کی جنگ نہیں جیت سکیں گے۔ انہوں نے اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ فلسطینیوں کو صہیونی حکومت کے ساتھ مذاکراتی عمل میں تبدیلی لانا چاہیے۔ دوسری طرف فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کی دعوت پر غرب اردن کے باشندوں نے نماز جمعہ کے بعد غزہ کے مظلوم عوام کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے طور پر مظاہرہ کیا۔ غزہ میں اقوام متحدہ کے کیمپوں پر کی جانے والی بمباری پر کئی دن کی خاموشی کے بعد امریکہ بھی صہیونی حکومت کے غیر انسانی اقدامات کا نوٹس لینے پر مجبور ہو گیا ہے۔ اخباری اطلاعات کے مطابق امریکہ نے کہا ہے کہ غزہ میں اقوام متحدہ کے کیمپوں پر حملے کا کوئی جواز نہیں اور اسرائیل کے اس اقدام کا دفاع نہیں کیا جا سکتا۔ اس سلسلے میں وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں کو چاہیے کہ عام شہریوں کے تحفظ کو اپنے پیش نظر رکھیں۔ جوش ارنسٹ کی جانب سے یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے کہ جب امریکی حکام مسلسل غزہ پر اسرائیل کے حملوں کی حمایت کرتے ہوئے یہ کہتے رہے ہیں کہ اسرائیل کو اپنا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے۔ دوسری جانب ایک اسرائیلی فوجی نے سوشل میڈیا پر 13 سے زیادہ فلسطینی بچوں کو تاک تاک کر نشانہ بنا کر شہید کیے جانے سے متعلق تصاویر اور اعترافی بیان کو فخریہ طور پر جاری کیا ہے۔ دریاسنا امریکی وزارت جنگ پینٹاگون کے ترجمان نے اپنے بیان میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ غزہ میں عام شہریوں کا زیادہ جانی نقصان ہوا ہے۔ صہیونی حکومت کی جانب سے مسلسل جنگ بندی کے دعووں کے باوجود نہتے شہریوں پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ نیوی پلے نے کہا تھا کہ اسرائیل غزہ میں فوجی کارروائیوں کے دوران جان بوجھ کر بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ شام کے صدر بشار اسد نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف ہماری جنگ دہشت گردوں کی نابودی تک جاری رہے گی۔ العالم کی رپورٹ کے مطابق صدر بشار اسد نے یہ بات شام کی مسلح افواج کے 69ویں یوم تاسیس کی مناسبت سے ایک تقریب سے خطاب میں کہی۔ انہوں نے دہشت گردوں کی مکمل نابودی کا عزم ظاہر کیا اور کہا کہ ہم فتنہ پروروں اور دہشت گردوں سے مقابلے کے لیے تیار ہیں اور شام کی تقسیم پر مبنی اس مشترکہ سازش کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے جو صہیونی حکومت اور دہشت گردوں نے مل کر تیار کی ہے۔ شام کے صدر بشار اسد نے مزید کہا کہ ناگوار قسم کے واقعات، مشکلات اور بے شمار سازشوں کے باوجود ہم اپنے وطن کا دفاع کرتے رہیں گے اور ہرگز دشمن کے مقابلے میں سر تسلیم خم نہیں کریں گے۔ ادھر المیادین ٹی وی چینل نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ شامی فوج نے حلب میں دہشت گردوں کی در اندازی کی ایک بڑی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ اس کارروائی میں احرار الشام سے موسوم دہشت گرد گروہ کو کافی زیادہ جانی نقصان پہنچا ہے۔ شام نے کہا ہے کہ امریکہ اور مغرب کی جانب سے دہشت گردوں کی مسلسل حمایت کے باعث ملک میں بدامنی کے واقعات پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ شام کی خبر رساں ایجنسی سنا کے مطابق شام کے وزیر خارجہ ولید معلم نے کہا ہے کہ دمشق اس سے پہلے علاقے میں مسلط کردہ دہشت گردی کے خطرات کی بابت خبردار کر چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک امریکہ اور مغرب کی جانب سے دہشت گردوں کی حمایت کا سلسلہ جاری رہے گا اس وقت تک شام میں بدامنی اور تشدد آمیز واقعات میں کمی نہیں آ سکتی۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے مختلف علاقوں سے کم 80,000 دہشت گرد گروہوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب چین کے ایک اخبار گلوبل ٹائمز نے شام میں بدامنی دوغلی پالیسیوں کا نتیجہ ہے کہ زیرعنوان ایک کالم شائع کیا ہے۔ اخبار نے شام کے وزیر خارجہ ولید معلم کے حوالے سے لکھا ہے کہ دہشت گردوں کے حامی دہشت گردوں کے جرائم کو نظر انداز کر کے شام کے حالات کو مزید خراب کرنا اور شام کو تاریکی کے دور میں دوبارہ واپس لے جانا چاہتے ہیں۔ اس رپورٹ میں آیا ہے کہ دہشت گردوں کے جرائم نے خواتین اور بچوں سمیت ملک کے ثقافتی، صنعتی اور اقتصادی ڈھانچوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ لیبیا میں بڑھتی ہوئی بدامنی اور مسافر طیاروں کے اغوا کے پیش نظر مصر نے اپنی فضائی حدود کی نگرانی کو مزید سخت کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق لیبیا میں ابتر صورتحال اور کئی طیاروں کے اغوا کیے جانے کے بعد مصر نے اپنی فضائی حدود کی نگرانی اور حفاظتی تدابیر بڑھا دی ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق مصر کی قومی ایئر لائن کا کہنا ہے کہ فضائی حدود کے تعلق سے حکومت مصر نے تمام متعلق اداروں کو الرٹ رہنے کا حکم جاری کیا ہے۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت کیا گیا ہے کہ جب لیبیا کے کئی مسافر طیاروں کو طرابلس ایئرپورٹ پر ہونے والی جھڑپوں کے دوران اغوا کر لیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ قاہرہ میں جاری ہونے والے احکامات کے بعد مصر کی فضائی حدود سے گزرنے والے تمام مسافر طیاروں کو غیر معمولی ہماہنگی اور پیشگی اجازت لینی ہوگی۔ بحرینی عوام نے ایک بار پھر آل خلیفہ کی شاہی حکومت کی ظالمانہ پالیسیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے ہیں۔ بحرینی عوام نے ملک کے مختلف علاقوں میں جملہ السنابس، جد، حفص، نویدرات، سترہ اور بلا قدیم جیسے علاقوں میں مظاہرے کر کے جیلوں میں قید سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ بحرینی انقلابیوں کا کہنا ہے کہ اس وقت 3,000 سے زیادہ سیاسی کارکن آل خلیفہ کی شاہی حکومت کی جیلوں میں قید ہیں۔ مظاہرین نے آل خلیفہ کی شاہی حکومت کی ظالمانہ پالیسیوں کی مذمت کی اور انسانی حقوق کے اداروں سے مطالبہ کیا کہ وہ اس سلسلے میں اپنے ذمہ داریوں پر عمل کریں۔ بحرین میں فروری 2011 سے شاہی حکومت کے خلاف عوام کے پرامن مظاہرے جاری ہیں۔ بحرینی عوام اپنے ملک میں آزادی اور سیاسی اصلاحات کے علاوہ ایک جمہوری حکومت کے قیام کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بحرینی عوام کی پرامن تحریک کے آغاز سے اب تک سینکڑوں کی تعداد میں بحرینی شہری آل خلیفہ اور آل سعود کی سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں اور فوجیوں کے ہاتھوں شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ 5+1 گروپ کے ساتھ ایٹمی مذاکرات میں پہلی ترجیح ایرانی عوام کے ایٹمی حقوق کی حفاظت کرنا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر مذاکرات کار سید عباس عراقچی نے اپنے بیان میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ 5+1 گروپ کے ساتھ مذاکرات میں اختلافات جوں کہ توں باقی ہیں کہا کہ ایران کے عوام کے ایٹمی حقوق کی حفاظت ہماری پہلی ترجیح ہے اور مقابل فریق کو بھی چاہیے کہ وہ ہمارے حقوق کو قبول کرنے کے لیے تیار رہے، کیونکہ اسی صورت میں ہی کوئی سمجھوتا طے پا سکے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ دونوں فریقوں میں حتمی سمجھوتے تک پہنچنے کے لیے سیاسی عزم و ارادہ موجود ہے اور ہمارا فریق مقابل اس نتیجے پر پہنچ چکا ہے کہ ایران کے ایٹمی معاملے کو حل کرنے کے لیے مذاکرات کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، اسی لیے وہ کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے سنجیدہ ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے نائب وزیر خارجہ نے اس سوال کے جواب میں کہ آئندہ 4 مہینے میں مذاکرات سے کیسی توقعات وابستہ کی جا سکتی ہیں، کہا کہ پچھلے 6 مہینے میں خاصی پیش رفت ہوئی ہے اور اسی بنیاد پر مذاکرات کو جاری رکھا جا سکتا ہے اور سمجھوتے کے تعلق سے بھی امید کی جا سکتی ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر مذاکرات کار عباس عراقچی نے مزید کہا کہ ہمارے فریق مقابل کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو چکا ہے کہ ایرانی مذاکراتی ٹیم کو قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی سید علی خامنئی اور ایرانی عوام کی بھرپور حمایت اور پشت پناہی حاصل ہے، اور اسی وجہ سے ایران کی مذاکراتی ٹیم مذاکرات کی میز پر پورے عزم اور بلند حوصلے کے ساتھ بیٹھتی ہے۔ یورپی یونین نے روس کے خلاف اپنی وسیع اقتصادی پابندیاں باضابطہ طور پر عائد کر دی ہیں اور جمعے سے ان پر عمل درآمد بھی شروع ہو گیا ہے۔
روس کے خلاف یورپی یونین کی تازہ ترین پابندیوں میں بینکنگ کے امور، دفاع اور انرجی کے شعبوں کو نشانہ بنایا گیا ہے تاکہ روس کی معیشت کو کمزور کیا جائے۔ ان پابندیوں پر عمل درآمد کو لے کر یورپی یونین کے رکن ملکوں کے درمیان تحفظات پائے جاتے تھے، لیکن کئی مہینے تک جاری صلاح و مشورے کے بعد سر انجام رواں ہفتے کے اوائل میں یورپی ملکوں کے درمیان روس کے خلاف پابندیاں عائد کرنے پر اتفاق رائے ہو گیا۔ یورپی یونین نے کہا ہے کہ یہ پابندیاں اس لیے روس پر عائد کی گئی ہیں کیونکہ بقول اس کے روس مشرقی یوکرین میں عدم استحکام پیدا کر رہا ہے۔ ان پابندیوں کا اطلاق روس کے گیس کے شعبے کی حساس ٹیکنالوجیوں پر نہیں ہوگا کیونکہ روس یورپی ملکوں کی گیس کی 1/3 ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اگرچہ ان پابندیوں کا مقصد روس کی معیشت کو کمزور کرنا بتایا گیا ہے، لیکن مغرب کو بھی اس بات کا اعتراف ہے کہ روس پر عائد کردہ پابندیوں سے مغربی ملکوں کی معیشت پر بھی منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ برطانوی وزیر خارجہ نے بھی اعتراف کیا ہے کہ روس کے خلاف یورپ اور امریکہ کی تادیبی کارروائیوں کا برطانوی معیشت پر منفی اثر مرتب ہوگا۔ برطانوی کمپنی برٹش پیٹرولیم نے بھی، جو برطانیہ کی انرجی کا سب سے بڑا ذریعہ شمار ہوتی ہے، خبردار کیا ہے کہ روس کے خلاف بین الاقوامی پابندیوں سے اس کمپنی کو بری طرح نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس سے پہلے جرمن پارلیمنٹ کے ایک سینئر اور ممتاز رکن ولف گانگ کرگ نے بھی کہا تھا کہ روس کے خلاف پابندیاں غیر تعمیری ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان پابندیوں سے صرف بحران میں ہی اضافہ ہوگا۔ جرمن رکن پارلیمنٹ کا کہنا تھا کہ پابندیوں سے عام شہریوں پر دباؤ بڑھے گا اور مغرب کے خلاف ماسکو کا موقف اور زیادہ مستحکم ہوگا۔ روسی وزارت خارجہ نے ماسکو کے خلاف مغرب کی تازہ پابندیوں کو تنگ نظری قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے روس اور مغرب کے تعلقات مزید سرد مہری کا شکار ہوں گے اور یورپ میں انرجی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے ان پابندیوں کے رد عمل میں کہا کہ ماسکو کے خلاف یورپی حکام کے اقدامات غیر سنجیدہ اور بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہیں۔ اس درمیان روس کی جانب سے اپنائے گئے موقف اور یورپ میں انرجی کی قیمتوں میں دھمکیوں کے پیش نظر ایسا لگتا ہے کہ کریملن نے بھی جوابی کارروائی کے لیے خود کو تیار کر لیا ہے۔
اسلام آباد میں سول انتظامیہ کی درخواست پر مسلح افواج نے سیکیورٹی کی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ اطلاعات کے مطابق حکومت اسرائیل کا کہنا ہے کہ فوج کو صرف 3 ماہ کے لیے تعیناتی کے احکامات جاری کیے گئے ہیں اور فوج اسلام آباد کی سیکیورٹی کے تقاضوں کو پورا کرنے پر مامور ہوگی۔ حکومتی حلقوں نے ان افواہوں کی بھی تردید کی ہے کہ فوج کو سیاسی مقاصد کے تحت اسلام آباد میں تعینات کیا جا رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ابتدائی طور پر مسلح افواج کے 350 جوانوں کو اسلام آباد کی سیکیورٹی کی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ پاکستان کی وزارت داخلہ کے بیان کے مطابق اسلام آباد میں فوج کی تعیناتی کا فیصلہ آپریشن ضرب عزم کے بعد دہشت گردوں کی جانب سے ممکنہ رد عمل کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اسلام آباد میں فوج کی تعیناتی کی مدت میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ بعض حلقوں کا کہنا ہے کہ حکومت کا یہ اقدام عمران خان اور طاہر القادری کی جانب سے حکومت مخالف مظاہروں کے اعلان کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ کراچی کے ساحل سے جمعے کی صبح مزید لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ کراچی سے موصول خبروں میں کہا گیا ہے کہ عید کی تعطیلات کے دوران کراچی کے سمندر میں ڈوبنے والوں کی تعداد 31 ہو گئی ہے۔ جمعے کی صبح پاکستان کی بحریہ کے جوانوں نے لاشوں کو نکالنے کا آپریشن دوبارہ شروع کیا جو تحال جاری ہے۔ جمعرات کی شام روشنی کی کمی کی وجہ سے یہ آپریشن ملتوی کر دیا گیا تھا۔ جمعے کی صبح آپریشن دوبارہ شروع کیا گیا اور پانچ لاشیں برآمد ہوئیں۔ پاکستانی بحریہ کے غوطہ خور مزید لاشوں کی تلاش کے لیے ہیلی کاپٹر کے ذریعے اپنا آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سمندر میں ڈوبنے والوں کے ورثا نے انتظامیہ پر ناقص کارکردگی کا الزام عائد کیا ہے۔ لوگوں نے کہا ہے کہ 2 دن گزر جانے کے بعد بھی انہیں کسی طرح کی مدد فراہم نہیں کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب کراچی کی مقامی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ دفاع 144 کے تحت سمندر میں نہانے پر پابندی عائد ہے، تاہم لوگ اس کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں، جس کی بنا پر اس قسم کے ناخوشگوار واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں فوج اور عسکریت پسندوں کے درمیان جھڑپ میں 2 عسکریت پسند مارے گئے ہیں۔ سری نگر سے تفصیلات بتا رہے ہیں سبط محمد حسن۔
سرحدی ضلع کپوارہ کے کیرن سیکٹر میں ہندوستانی فوج کے ساتھ ایک زبردست جھڑپ میں 2 عسکریت پسند مارے گئے ہیں۔
محکمہ دفاع کے ایک ترجمان نے سری نگر میں صحافیوں کو بتایا کہ انہیں یہ اطلاع ملی کہ کشمیر سے 2 عسکریت پسند در اندازی کرتے ہوئے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر جانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، جس کے دوران انہوں نے کیرن سیکٹر میں فوج کو چوکس کر دیا۔ جو ہی فوج کی نظر ان عسکریت پسندوں پر پڑی تو انہوں نے انہیں خود سپردگی کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے جواب میں اندھادھند گولیاں چلائی، جس کے بعد طرفین کے درمیان گولیوں کا زبردست تبادلہ ہوا۔ فوجی کارروائی میں 2 عسکریت پسند مارے گئے، جن کے تحویل سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا۔ فوجی ترجمان نے کہا کہ یہ دونوں عسکریت پسند کئی سالوں سے وادی میں سرگرم تھے اور اب یہ راہ فرار اختیار کرنا چاہتے تھے، تاہم فوج نے انہیں ایسا کرنے نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں مزید خدشہ ہے کہ اس علاقے میں مزید عسکریت پسند چھپے بیٹھے ہیں، جن کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے فوج کا آپریشن جاری ہے۔
ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے کیمرامین مرتضی رضوی کے ساتھ سبط محمد حسن، سحر عالمی نیٹ ورک، سری نگر۔
ناظرین، اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈال رہے ہیں۔ غزہ میں 72 گھنٹے کی عارضی فائر بندی کے باوجود اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری، جمعے کو بھی 20 سے زائد فلسطینی شہید۔ سیونی حکومت کی وحشیانہ ماہیت سے دنیا کو باخبر کرنے کی ضرورت ہے، عالم اسلام اپنی خاموشی توڑے، تہران کے خطیب جمعہ کا بیان۔ روس کے خلاف یورپی یونین کی تازہ پابندیاں جمعے سے نافذ، مغرب کے اقدام پر روس کا شدید رد عمل۔ ناظرین، خبریں اپنے اختتام کو پہنچیں۔ مزید خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ دیکھتے رہیے۔ ہماری ویب سائٹ ہے urdu.sehtv.ir۔ اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔